الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به با محمد و آل محمد. شب جمعه پروردگار عالم نے شب جمعہ کو رحمتوں اور مغفرت کی شب قرار دیا. اس شب میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اس کی رحمتوں کے حصول کے لیے، اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مشکلات سے دوچار ہیں، زندگی کی مشکلات سے نبرد آزما ہیں، وہ لوگ کی جن کے چاہنے والے شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے دلوں کے اوپر بہت سارے غم ہوں گے، نہیں معلوم کتنے شہدا ہوں گے جن کے بچے یتیم ہو کر ان کی یاد میں ہوں گے، ان سب کے دلوں کی تسلی کے لیے اور ان سب کے حوصلوں کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے. تو دیگر عالم نے انسان کو ایک خاص شعور کے ساتھ خلق فرمایا ہے. انسان کے بدن کے اندر بھی بہت صلاحیتیں ہیں اور یوں بظاہر نظر آتا ہے کہ جیسے انسان کا بدن بہت محدود ہے، بہت محدودیت کے اندر مبتلا ہے، اس کی طاقت کم ہے، لیکن حقیقت یوں سمجھ میں آتی ہے دوسروں کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے مجھے کہ انسان کے بدن کے اندر بھی بہت صلاحیت ہے، بے انتہا صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں بدن کے اندر. مثلاً ہم یوں سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن انسان کا بدن بہت عجیب ہے. میں کچھ دوستوں سے سامنے پوچھا جنہوں نے زندگی میں بدن کے اوپر بہت سختیاں ڈالی ہیں اپنی کسی تربیت کی وجہ سے، کسی ٹریننگ کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس کی لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں جاگ سکتا، اس سے زیادہ تھکا نہیں سکتا، لیکن کہنے کے کہ نہیں، اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس باڈی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے جسم کو بھی بہت عجیب طاقتوں کے ساتھ خلق کیا ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جسم اتنا عجیب ہے، اتنی طاقتیں اس کے اندر ہیں، تو روح کتنی عجیب ہے، روح میں کتنی طاقتیں. یعنی اگر جسم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تو ممکن نہیں ہے اور قطعاً ممکن ہوتا ہے، روح کے بارے میں تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں گے اس کی لمٹ ہے. روح انسان کی بہت عجیب ہے، بے پناہ کارنامے کر سکتی ہے، لامحدود صلاحیتیں حاصل کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ ظاہراً یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے روح کے اندر اپنا ایک جلوہ رکھا ہوا ہے، اپنی طاقتوں میں سے کچھ اس روح کو نصیب کیا ہے. لہذا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا: وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں آدم کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں. تو جو کچھ ہے ہمارے پاس روح کے عنوان سے، یہ کوئی بہت لطیف عنصر ہے، یہ کوئی بہت عمیق چیز ہے. اس روح کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ اس روح کے مطالعے سے تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہارے پاس علم بہت کم ہے, دوسری چیزوں کے بارے میں تمہارے لیے جاننا آسان ہوگا, زمین آسمان جسم ان سب کے بارے میں جاننا آسان ہوگا, لیکن خدا تعالیٰ جب روح پر پہنچتا ہے تو فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان کو یہ بتائیں کہ یہ میرے رب کے امر سے ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور جو کچھ تمہیں علم سے دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کوئی اتنی عجیب حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں علم ہمارا بہت محدود ہے, لہذا سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے روح کے اوپر محنت کی ہو, اپنی معنویات کے اوپر میل کے یہاں محنت کی ہو, ان اس کے سوا بہت کم لوگوں کو روح کے اسرار پتہ چل پائیں گے. اور تذکرتاً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہم دوسرے ادیان کے اندر رہنے والے بعض لوگوں کی طاقتوں کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی ہندو مذہب کے اندر ہے لیکن اس کی روح بعض اوقات عجیب غریب کارنامے دکھا دیتی ہے, تو ہم لوگ شاید متاثر ہو کر کہیں کہ بھئی یہ اگر اس کا دین غلط ہوتا تو اس کی روح میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ روح کی بعض طاقتیں ایسی ہیں جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ مثلاً اچھی آپ کی رائٹنگ ہے تو کیا اچھی رائٹنگ کا تعلق دین سے ہے کہ جن کا دین اچھا ہوگا ان کی رائٹنگ اچھی ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت بڑا فاسق و فاجر انسان اچھی رائٹنگ لکھ سکتا ہے. کیا بھاگنے والے کا تعلق دین سے ہے کہ جو اچھا دین رکھے گا اس کی بھاگنے میں بہت طاقت ہوگی؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح روح کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہیں جو بدن کی طرح ہیں, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, اس کا تعلق روح کے اوپر محنت کرنے سے ہے. کوئی روح کے اوپر محنت کرے گا تو وہ طاقتیں مل جائیں گی, لیکن وہ طاقتیں خواب ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ دنیا کے چند دنوں کی زندگی کے لیے ایک طاقت ہے جو اس کو مل گئی ہے, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخرت سے تعلق جڑے گا اس وقت جب وہ دین کے اوپر آئے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت نفیس واقعہ وہ عارف محترم رجب علی خیات کا ہے کہ جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ان اپنے کسی شاگرد کے ساتھ وہ گئے اور انہوں نے کسی عارف کو دیکھا جو پہاڑی علاقے کے اندر رہ کر عبادتیں ریاضتیں کر رہے تھے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہاں پر آ کر کیا حاصل کیا, کیا کارنامہ انجام دیا یہاں پر آ کر؟ اصولی طور پر اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ شہروں سے نکل کر چلے جائیں, آبادیوں سے نکل کر چلے جائیں, غاروں پہاڑوں کے اندر رہیں, اس کو دین اسلام پسند نہیں کرتا. تو انہوں نے پوچھا تم نے یہاں آ کے کیا حاصل کیا؟ تو وہ جو بندے خدا وہاں پہ تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو دیکھ کر کچھ کہا تو وہ پتھر ناشپاتی بن گیا, وہ پتھر ناشپاتی بن گیا. تو اس نے کہا میں نے یہ کیا, یعنی میں نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہے, اس محنت کے نتیجے میں مجھے طاقتیں مل گئی ہیں. طاقت ملی تو کیا ہوا, پتھر کو ناشپاتی کر دیا. انہوں نے اس ناشپاتی کو واپس ہاتھ میں لیا, اس کو دوبارہ پتھر بنایا اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تو جادو ہے, یہ بتاؤ توحید میں سے کیا نصیب ہوا, خدا کو کیا پہچانا تم نے؟ یہ تو جادو ہے, یہ تو ہندو بھی کر لے گا, یہ تو جادو ہے, یہ تو کوئی بھی کر لے گا, جو اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا اس کو جادو مل جائیں گے, اس کو کمال مت سمجھنا, یہ تو جادو ہے. یہ بتاؤ توحید میں سے کیا ملا ہے, اللہ کی شناخت میں سے کیا ملا ہے, اللہ کی بندگی میں سے کیا نصیب ہوا ہے, وہ اصل معرکہ ہے. یہ کہ میں دعا کروں گا تو فلاں چیز اڑتی ہوئی سامنے آ جائے گی, یہ تو کوئی بھی کر لے گا, اس میں کیا مشکل ہے. ہاں تم دعا کرو اور خدا تمہاری دعا کے صدقے میں تمہیں کوئی مقام نصیب کرے, یہ بات ہے. کیوں, یہ جادو پائیدار نہیں ہے, یہ مرے گا جادو ختم ہو جائے گا, مرنے کا جادو ختم ہو جائے گا. لیکن اگر خدا کی طرف سے اس کو کچھ نصیب ہوا ہے, خدا نے اس کو کچھ عنایت کر دیا مقامات میں سے, اپنے قرب میں سے, اپنی محبت میں سے, وہ باقی رہے گی. تو ہمیشہ آپ تصور فرماتے رہیے گا خدا نے آپ کو بہت عجیب صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے, کچھ انسانوں کے اندر بہت اچھی صلاحیت ہیں دین کی ترقی کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, کچھ انسانوں کے اندر صلاحیتیں کچھ اور کاموں کے لیے بہت اچھی ہیں اور شاید کسی اور کام کے اندر زیادہ اچھی نہ ہو. مثال کے طور پر اگر بہت بڑے کسی عالم سے کوئی کہے کہ آپ کی سوئمنگ کیسی ہے, شاید اس کی سوئمنگ اچھی نہ ہو, تو اس کی صلاحیت سوئمنگ کے اندر نہیں ہوگی. اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی پینٹنگ کیسی ہے, اس کی پینٹنگ شاید اچھی نہیں ہوگی, لیکن مثلا شاید تقوی پرہیزگاری میں اچھا ہو, علم کے اندر اچھا ہو, اور دوسرا آدمی پینٹنگ کے اندر بہت اچھا ہو لیکن اس کے اندر تھوڑا سا کمزور واقع ہو رہا ہو. اب ہم نے اصول کیسے بنائے اپنے لیے؟ اصول ہم ایسے بنائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے اپنے دین کو کیا نتیجہ دے سکے. یہ دیکھیے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو کتنا استعمال کیا ہے. اگر آپ نے وہ استعمال کر لیا اور ایک جگہ تک پہنچا دیا اپنی صلاحیتوں کو, اس کا مطلب ہے آپ نے کامیابی حاصل کی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود کی جگہ محمد و آل محمد. مثلا میں یہ سوچتا ہوں کہ امام خمینی نے اتنی بڑی تبدیلی ایجاد کی, کروڑوں اور کہہ سکتے ہیں شاید اربوں انسان ان کی اس تبدیلی سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے ہیں. کروڑوں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دسیوں کروڑ لوگ ان کی تبدیلی سے متاثر ہوئے ہیں. اچھا فرض کریں امام خمینی یہ سب نہ کرتے, چند کتابیں لکھتے, اعلیٰ پائی کی چند کتابیں لکھ دیتے, ان چند کتابوں سے چند علماء استفادہ بھی کر لیتے, کیا کوئی ان کے اوپر تنقید کر سکتا تھا کہ آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا بھائی. کسی کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی تھیں؟ اگر وہ چند کتابیں لکھتے معاشرے کو دے دیتے تو میرے جیسا آدمی دور سے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ یہ کہتا کہ دیکھو کتنا اچھا عالم ہے, اس نے کتنی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں. اب خدا نے ان کے اندر جو صلاحیت دی تھی وہ ان چند کتابوں کے علاوہ بہت بڑی تبدیلی کی صلاحیت تھی, وہ ہم نہیں جان سکتے تھے. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور اتنی بڑی تبدیلی ایجاد کر دی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں کم کام کر کے دھوکہ نہ دوں اپنے آپ کو کہ دیکھو دوسروں سے تو زیادہ کیا ہے. ممکن ہے صلاحیت اس سے کہیں زیادہ کی ہو, جو آپ نے کیا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اچھا کیا ہے, لیکن شاید اللہ نے آپ کو پتہ نہیں کیا صلاحیت دی تھی, آپ نے ان کو کیوں نہیں استعمال کی. بس ایک قانون ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ خدا قیامت کے دن نتائج کے اوپر سوال نہیں کرے گا, صلاحیتوں کے استعمال کے اوپر سوال کرے گا. میں وہی کروں جو آپ نے کیا ہے, آپ نے وہی کیا ہے جو میں نے کیا ہے, لیکن آپ کی صلاحیتیں مجھ سے کہیں زیادہ تھیں, تو آپ کو بڑا جواب دینا پڑے گا کہ بھائی اللہ نے آپ کو زیادہ صلاحیتیں دے کے بھیجا تھا, آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا جو اس سے کہیں بڑھ کر ہو سکتا تھا. تو ہمیشہ اپنے اندر نوٹ کرتے رہیے گا. اچھا شیطان اس معاملے میں ہوشیاری دکھائے گا, جیسے کہ وہ بہت مکار ہے. وہ کیا کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کے اوپر خوش کر دے گا. ہم کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ کریں گے اس پہ شیطان ہمیں خوش کرے گا اور کہے گا دیکھو جو تم نے کر لیا نا یہ دوسروں کے مقابلے میں دیکھو کتنا بڑا کام ہو گیا. یہ نہیں سوچ پائیں گے ہم اس موقع پر کہ شاید میرا ٹارگیٹ میرا ہدف اس سے کہیں بڑا ہونا چاہیے تھا, اس سے زیادہ کی طاقت میرے اندر تھی, مجھے اسے استعمال کر لینا چاہیے تھا. تو اس کا حل کیا نکالا جائے؟ اس کا حل یہ نکالیں کہ اپنی چھوٹی اچیومنٹس پہ خوش مت ہوں, اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے اوپر خوش نہ ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا, یہ مت سوچیں. مقابلے میں لا کے مت سوچیں کہ دیکھو اس نے تو کچھ نہیں کیا میں نے یہ کر دیا, اس طرح مت سوچیں. اس طرح آپ کو دھوکہ ہو جائے گا شیطان کا. خود پسندی بھی آ سکتی ہے, تکبر بھی آ سکتا ہے, اور کم ہدف کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ جانا یہ بھی مشکل آ سکتی ہے. ہمیشہ سوچیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. تو جب آپ آگے کی دیکھیں گے تو خدا آپ کے لیے راستے اور کھول دے گا. اور اس چیپٹر کے اندر ایک ہمارے دوست ایک جملہ کہتے تھے, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ کہتے تھے کہ اگر مثلا حسن نصر اللہ نہ مانگتے خدا سے حزب اللہ کی قیادت, چھوٹے سے کام پر خوش ہو جاتے تو شاید اتنا بڑا کارنامہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے خدا سے مانگا ہوگا یقیناً, یا سوچا ہوگا کہ اے خدایا میں امام وقت کی سب سے بڑی خدمت کیا کر سکتا ہوں اس موقع پر.
محمد والے محمد
میں بھی یہی کروں, ایک مدرسہ بناؤں, ایک مسجد بناؤں, ایک کتاب چھاپوں, اور اس کے بعد کہوں دیکھو میں نے وہ کر دیا جو دوسروں نے نہیں کیا. یہ مت کرو, ہمیشہ یہ سوچوں اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا, میں کیا کچھ کر سکتا تھا. تو میں اپنے لیے عرض کروں گا, اگر میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس کے اندر 800 لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تو میں نہ سوچوں اس میں 800 ہو گئے, میں یہ سوچوں شاید میں 80,000 کا بھی بنا سکتا تھا, اس کی پلاننگ کروں. آگے بڑھ کے سوچوں شاید خدا مجھے طاقت دیتا 8 کروڑ لوگوں کو کوئی فائدہ دے سکتا تھا, میں 800 کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں. اپنا ہدف بلند رکھیں, اپنے ہدف کو ہمیشہ بلند رکھیں. خدا نے ہمیں کم کاموں کے لیے خلق نہیں کیا ہے, بلند کاموں کے لیے خلق کیا ہے. اب یہاں پر حالات حاضرہ سے تھوڑا سا نزدیک لاتے ہوئے ایک مشکل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور مشکل بنی اسرائیل کے ایک پوائنٹ سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو دشمن کھل کر سامنے آئے وہ چھوٹا دشمن ہوتا ہے, جو دشمن چھپ کے کارروائی کرے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے, جو دشمن کم مدت کے لیے پلاننگ کرے چھوٹا دشمن ہے, جو دشمن آپ کے خلاف لمبی مدت کی پلاننگ کرے وہ بڑا دشمن ہے, جو دشمن سادہ سی پلاننگ کرے جسم مارے گا یہ چھوٹا دشمن ہے, جو دشمن روح کو تباہ کرے وہ بڑا دشمن ہے. اپنے بڑے دشمن کو پہچانے. شیطان ایک مصیبت جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یہ کہ ہمیں چھوٹے دشمنوں میں مشغول کر دیتا ہے, ہم نہیں سمجھ پاتے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات خواہ نہ خواہ انسان وہ کر گزرتا ہے جو دشمن چاہتا ہے. چھوٹے دشمن سے بچنے کے لیے اس نے کوئی کام کیا اور اینڈ میں جا کر وہ کر دیا جو بڑا دشمن چاہ رہا تھا. کم مدت میں دشمن پہ کامیابی مل گئی, لمبی مدت میں دشمن کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ہم نے اسٹریٹجی کو نہیں سوچا, لمبی مدت کو نہیں سوچا. اس کا ہمیں حل کرنا پڑے گا. اور میں بنی اسرائیل سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس میں جو مائک کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات وہی کہ ہم لوگ شروع میں آہستہ بول رہے ہوتے ہیں تو مائک کو نزدیک رکھتے ہیں, پھر جب بعد میں بات چل نکلتی ہے تو پھر تیز ہو جاتی ہے, پھر جب تیز ہوتی ہے تو پھر مائک کو تھوڑا سا دور کرنا پڑتا ہے. اگر اس وقت بھی نزدیک رہے تو پھر ایکو بڑھ جاتا ہے, بیچارے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں ایڈجسٹ کریں اس کو. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہمیں خود کرنی چاہیے تاکہ ان کو ہم پریشان نہ کریں, خود ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر لیں. تو آپ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو بھی نوٹ کریں گے. بہرحال اللہ کا شکر ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بنی اسرائیل کے سامنے فرعون ایک دشمن تھا. اچھا اپنے ذہن میں یہ سوچیے گا, یہ چھوٹا دشمن تھا یا بڑا دشمن تھا؟ ایک اعتبار سے آپ کو شیطان فرعون چھوٹا دشمن لگے گا, چھوٹا دشمن لگے گا. البتہ وہ چھوٹا پن بھی بہت چھوٹا نہیں ہے کہ وہ جسم مار رہا تھا, اس اعتبار سے وہ چھوٹا دشمن تھا کہ وہ جسم مار رہا تھا. ایک اعتبار سے اسی معاملے میں بہت بڑا دشمن تھا جسم مارنے کے معاملے میں. کیوں؟ اس نے کتنے بچے مارے ہیں خدا جانتا ہے, اتنے مارے ہیں کہ خدا نے قرآن میں لکھ دیا یذبحو ابناءہم, ان کے بچوں کو مارتا تھا. کتنے مارے ہوں گے, کتنے مارے ہوں گے اس فرعون نے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ یہ بچے مارتا تھا. اور دوسرا کام اس نے کیا کیا, بڑی دشمنی, یستحیی نساءہم, ان کی عورتوں کو قنیز بناتا تھا. اور یہ بہت بڑی ذلت تھی, یہ بہت بڑی بے عزتی تھی. بچے قتل کرتا تھا, عورتوں کو قنیز بناتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ بہت بڑا دشمن تھا. بہت بڑا دشمن نہ اس اعتبار سے کہ اس نے جسم زیادہ مارے تھے. میرے نزدیک جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا سوشل افیئرس کے اندر, جسموں کو مارنے والا دشمن بہت بڑا دشمن نہیں ہوگا. جسموں کو مارنے والا دشمن بہت بڑا دشمن نہیں ہوگا. جو نسلوں کو برباد کرے وہ بہت بڑا دشمن ہونا چاہیے. اور اس فرعون کے اندر یہ خاصیت تھی, یہ نسلوں کو برباد کر رہا تھا. میں دشمنی کا تیسرا لیول بھی عرض کروں گا جو اس سے بھی بڑھ کے تھا. بس یہ جسم مارتا تھا, مثلا قوم بنی اسرائیل کے کچھ بندے مارتا تھا, یہ چھوٹی دشمنی ہے. بڑی دشمنی کیا ہے, یذبح ہو ابنا ہوں, بچوں کو بہت مارا اس نے تو اگلی نسل کو اس نے برباد کیا. اس سے بڑی دشمنی کیا ہے, یستحیی نساءہم, عورتوں کو قنیز بناتا تھا. اس کا مطلب ہے نسلوں کو پامال کر رہا تھا. یہ بہت بڑی دشمنی ہے. اب دشمنی کا ایک اور پہلو دیکھیں. ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی طاقت کا مقابلہ کرنا چاہا. اچھا بنی اسرائیل کون تھے؟ تھوڑا سا ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جا کر دیکھیں تو فرعون کی حکمت عملی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. بنی اسرائیل تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے. حضرت یوسف علیہ السلام جب کنعان سے اپنے بھائیوں کے ذریعے نکالے گئے تو وہ قافلے کے ساتھ ہوتے ہوئے مصر آ گئے تھے. مصر میں انہوں نے طاقت حاصل کی, مصر کے اندر ان کو احترام ملا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی یہیں بلا لیا, بھائیوں کو باپ ماں باپ کو بھی یہیں بلا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر رہ رہے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو ان کی اولاد خوب پھیلی, ان کی اور ان کے بھائیوں کی اولاد. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اس موقع پر تقریباً وزیر خزانہ ٹائپ کے تھے, کہ وہ خود انہوں نے فرمایا تھا کہ انی علی خزائن الارض, کہ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر قرار دے دے. وہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی ان اصولوں پر کی تھی, اور یہ لوگ بہت ٹیلنٹڈ لوگ تھے, یعنی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. حضرت یوسف اور ان کی اولاد بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر تھی, مصر کی پوسٹ ان کے ہاتھ میں تھی. یہاں تک کہ ان کی قوم خوب طاقت حاصل کر رہی تھی مصر کے اندر. مصر کے اندر حکومت کی تبدیلی آتی ہے, حکومت کی تبدیلی آتی ہے اور ایک نیشنلسٹ ٹائپ کی گورنمنٹ مصر کے اندر آ جاتی ہے, جس کا کام یہ تھا کہ اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ فارنرز ہیں, اور یہ فارنرز ہماری زمینوں کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. آپ فرعون کے پروپیگنڈے کے اندر یہ دیکھیں گے کہ وہ فرعون اس ٹائپ کی باتیں کرتا تھا کہ یہ باہر کے لوگ ہیں, ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس نے یہی اتہام کیا, الزام لگایا کہ یہ باہر کا بندہ ہے اور یہ ہماری زمین کے اوپر قبضہ کرنے آیا ہے. تو یہ جو فرعونی تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے خلاف اس قسم کا ایک پروپیگنڈا شروع کیا. اس کے بعد لوگوں میں نفرت پھیلا دی. نفرت پھیلانے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کی صلاحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, بنی اسرائیل میں صلاحیت بہت زیادہ تھی, حضرت یوسف کی تربیت یافتہ قوم تھی, اس میں صلاحیت بہت زیادہ تھی, تو ان کو کیا کیا, ایک عجیب حربہ اس نے کیا. وہ کیا تھا, بنی اسرائیل کے اوپر بڑی پوسٹ حرام کر دی. کہا بنی اسرائیل کسی بڑی پوسٹ کے اوپر نہیں آ سکیں گے, تو جتنے سوسائٹی کے چھوٹے کام تھے وہ بنی اسرائیل کو دے دیے. چھوٹے کام کیا ہوتے ہیں, البتہ کوئی کام حلال کما کے دے تو چھوٹا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس نے اپنی دانش میں یہ سوچا کہ یہ جب تک بڑی پوسٹ کے اوپر رہیں گے ان کی فکریں چلیں گی, ہماری قوم ان کی محتاج رہے گی. یہ لوگ صلاحیت والے لوگ ہیں, ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دو. صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو بنا دیا موچی, بنی اسرائیل موچی کا کام کرے, بنی اسرائیل کپڑے بنے, بنی اسرائیل لوہے پیٹے, اوزار بنائے, لیکن بنی اسرائیل ایڈمنسٹریٹر بنے کہا یہ نہیں بننے دیں گے. اچھا اب ایک مشکل ہے, اگر ایک قوم لمبی مدت تک کسی فینومینا میں پھنس جائے, کسی مشکل میں پھنس جائے, تو اس قوم میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک بچہ لمبی مدت تک کسی ماحول میں رہے تو اس ماحول سے سیکھ لیتا ہے, اس ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. اسی طرح قوموں کے ساتھ ہوتا ہے, اگر لمبی مدت تک قومیں ایک انوائرمنٹ کے اندر, ایک ماحول کے اندر رہتی ہیں, اس ماحول سے متاثر ہو جاتی ہیں. اچھا بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا, بنی اسرائیل کے اوپر اس نے بڑی فکری پوسٹ حرام کر دی, منع کر دی, اور کہا یہ چھوٹے کام کریں گے. ان چھوٹے کام کرنے کے نتیجے میں کیا ہونا تھا, اس قوم کی فکری صلاحیتوں نے ختم ہونا تھا. اس قوم کی فکری صلاحیتیں ختم ہو جاتی تھیں. اس قوم کی فکر صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا, اس کا مطلب ہے ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, ان کی پلاننگ کی طاقت ختم ہو گئی, ان کی دشمن کی حکمت عملی کے مقابلے میں اپنی حکمت عملی بنانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ فرعون کا منصوبہ تھا, اور یہ منصوبہ اس جسم مارنے سے زیادہ سخت تھا. اگر ایک قوم کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو جائے پھر اس قوم کا خدا حافظ, پھر اس قوم کے اندر کچھ نہیں بچتا. یہ منصوبہ بہت خطرناک ہے. یعنی آپ کا, میرا, قوم کا کوئی بڑا دشمن ہوگا, اس پہ محنت کم کرے گا کہ جسم کتنے مارے گا. بس جو آپ کے جسم کو مارے وہ آپ کا بڑا دشمن نہیں ہے, وہ آپ کا بہت بڑا دشمن نہیں ہے. دشمن ہے, بڑا دشمن نہیں ہے. بڑا دشمن کون ہے, وہ خود پیچھے چھپے گا, وہ پیچھے چھپے گا, ہماری صلاحیتوں سے کھیلے گا, ہماری صلاحیتوں سے کھیلے گا. اچھا اب وہ اس موقع پر موجودہ حالات میں وہ کیا کرے گا. مثلا بنی اسرائیل کے لیے تو فرعون نے نسخہ نکالا, اس نے کہا میں ان کو بڑی پوسٹ پہ نہیں آنے دوں گا. اس نسخے پر بھی کچھ جگہوں پر عمل ہو رہا ہے, اس نسخے پر بھی پاکستان میں کچھ جگہوں پہ عمل ہو رہا ہے. میں پریسائسلی نہیں کہنا چاہتا ہوں, اس کے نتیجے میں بعض چیزیں شاید اچھی نہیں ہوں گی, لیکن کچھ اداروں کے اندر, حکومتی اداروں کے اندر اس پر بھی محنت ہو رہی ہے کہ وہ واقعاً یہ سارے سوالات رکھیں گے کہ آپ کون ہیں, آپ کس نسل سے ہیں, آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب میں بھی کس فرقے کے ماننے والے ہیں، فرقے میں بھی کس رنگ کے ماننے والے ہیں آپ. میں خود ایسے فارمز بھر چکا ہوں گورنمنٹ کے بعض اداروں کے اندر جہاں یہ ساری چیزیں انتہائی ڈیٹیل سے، یعنی میں نے اگر لکھ دیا کہ میں شیعہ ہوں تو یہ کافی نہیں ہے، بتاؤ شیعہ کتنے امام کے ماننے والے ہو، اتنے امام کے ماننے والے ہو تو یہ بتاؤ نسل کون سی ہے تمہاری، اگر نسل میں لکھا ہے کہ سید ہیں تو کہا اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی بتاؤ سیدوں میں کس امام کی نسل سے ہو. گورنمنٹ کے ایک فارم کو فل کر رہا ہوں میں، گورنمنٹ کا فارم تھا یہ، اس کو فل کرتے ہوئے یہ سب آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ یہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور نسخہ سوچا ہوا ہے. یہ کام وہ ہر جگہ نہیں کر سکتے، یہ کام وہ ہر جگہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ کام ہر جگہ کریں گے تو پھر سب کو نظر آ جائے گا. انہوں نے بعض جگہوں پہ کیا ہوا ہے، اکثر جگہوں کے اوپر نہیں کیا ہوا، اکثر جگہوں کے اوپر عہدے کھلے ہوئے ہیں. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں حکومت پاکستان کے عہدے ہم پر بند کر دیے گئے، نہیں، ایک آدھ اداروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے لیکن باقی جگہوں پہ بند ہوا ہوا ہے. جیسے بحرین میں بالکل بند ہوا ہوا ہے، بحرین کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسی فورس ہو جس کو ہم آرمڈ فورسز کہتے ہیں یا پیراملٹری فورسز کہتے ہیں، بحرین کی کسی بھی فورس کے اندر کوئی شیعہ نہیں آئے گا، یہ انہوں نے آفیشلی بین کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ابھی کچھ وقت پہلے ایک اور اسٹیٹ نے جس کا نام میں ابھی فی الحال نہیں لینا چاہتا، جہاں کہیں میں مصلحت سمجھ رہا ہوتا ہوں تو میں نام لینے سے گریز کر رہا ہوتا ہوں، وہ تھوڑی ملک سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک اور چھوٹی اسٹیٹ نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم حکومتی عہدیداروں کے اندر کوئی شیعہ قبول نہیں کریں گے، آفیشلی اس کام کو انجام دے دیا انہوں نے. تو اس طرح کی کچھ پرابلمس کچھ جگہوں پر ہیں فی الحال پاکستان میں، کچھ اداروں میں، انتہائی منتخب اداروں کے اندر یہ مشکل ہے لیکن ماں باقی کے اندر نہیں ہے. لیکن اس کا انہوں نے ایک اور حل سوچا ہوا ہے جو بڑا دشمن ہے اس نے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مل کر ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد والے محمد. قوموں کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے، اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے، طاقت میں ہے یا کمزوری میں ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے. مثلا بحرین میں 80% سے زیادہ شیعہ ہیں لیکن طاقت میں نہیں ہیں، تقریباً کمزوری کے اندر ہیں حکومت کے مقابلے میں. ممکن ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی اقلیت میں ہو لیکن طاقت میں ہو. اچھا اب ہم پاکستان میں، ہمارا کیا کیس ہے، ہم پاکستان میں اقلیت میں آ رہے ہیں چونکہ ہماری تعداد کم ہے، نہیں اقلیت کا مطلب وہ آفیشیل مائنورٹیز، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اقلیت تعداد میں کم ہونا، اقل تعداد میں کم ہونے کو کہتے ہیں. ہم تعداد میں کم ہیں آفیشیل فگرز میں مثلاً 15 سے 20%، آپ اور میں آگے پیچھے کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال 15 سے 20% اقلیت میں. طاقت میں کیسے ہیں، بہت مضبوط نہیں ہیں، بہت طاقتور نہیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی مقابلہ کرے ان کے لوگ زیادہ شہید ہوں گے دوسروں کے زیادہ شہید ہوں گے، تو بظاہر اس وقت ہمارے زیادہ لوگ شہید ہوں گے، تو ہم طاقت میں اس وقت نہیں ہیں. یہ لوگ کیا کرنا چاہیں گے، میں چھوٹے دشمن کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جسم مار رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے پاس اتنی حکمت عملی بنانے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور دشمن ہوگا. وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لمبی مدت میں اگر ایک اقلیت، لمبی مدت میں اگر ایک اقلیت خوف زدہ رہے تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک کوشچن ہے. اچھا یہ کوشچنز کہاں سالو ہوتے ہیں، کس علم کے اندر. میں کتنا آپ کے سامنے اصرار کرتا ہوں سوشل سائنسز کے اوپر، یعنی مجھ سے کوئی پوچھے میں پریکٹیکل سائنسز میں جاؤں، فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس میں جاؤں یا سوشل سائنسز میں جاؤں، میں فوراً اس سے کہوں گا سوشل سائنسز میں جاؤ اگر تمہارا ذہن کام دیتا ہے. کیوں، انہوں نے ہم پہ حکومت ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہیں کی ہے، انہوں نے ہم پہ حکومت سوشل سائنسز کے ذریعے سے کی ہے. اس بات کو کہ قوم کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے ہونا ہے، اس کو ہم معمولاً دیکھتے ہیں سوشیولوجی کے اندر، اور سوشیولوجی کی مختلف برانچز ہوتی ہیں جس میں انٹر ڈسپلن کورسز بھی ہوتے ہیں، کہ کچھ سوشیولوجی کا حصہ ہے، کچھ سائیکالوجی کا حصہ ہے، کچھ پولیٹیکل سائنسز کا حصہ ہے. اس میں سے ایک سائنس آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم آنتھروپولوجی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم قوم شناسی اپنی آسانی کے لیے کہیں گے، وہاں پر یہ کیس پریکٹیکلی ڈیل ہوگا کہ ایک قوم اقلیت میں ہو تو کیا ہوگا، اقلیت طاقت میں ہوئی لمبی مدت طاقت میں رہی تو کیا ہوگا، کم مدت طاقت میں رہی تو کیا ہوگا، اس کے اوپر بہت اسٹڈیز ہوتی ہیں. شاید کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کی اسٹڈی یہ بھی مسلمانوں کا خاصہ ہے، یہ مسلمانوں نے شروع کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو. صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرتا چلوں، مغربی دنیا کے اندر سوشیولوجی کا بانی، مغربی دنیا کے اندر سوشیولوجی کا بانی جس فرد کو کہا جاتا ہے، اس کو پیدا ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا ہے، 200 سال، 150 سال. ہمارے پاس اسلام کے اندر سوشیولوجی پر جو پہلی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی ہیں. مغربی دنیا نے ہماری اچیومنٹس کا انکار کیا اور اپنے آپ کو سوشیولوجی کا بانی کہہ دیا، جبکہ ان کے جو پہلے پہلے سوشیولوجسٹ آئے ہیں ان کو مشکل سے 150-200 سال ہوئے ہیں، ان کو کہاں اتنا عرصہ ہوا، اور ہم نے جو 1000 سال پہلے کتاب لکھی اس کو نظر انداز کر دیا. مثلا ہمیں سمجھ میں آتا ہے ابن خلدون نے کام کیا ہے سوشیولوجی کے اوپر، اس کی جو کتاب ہے مقدمہ تاریخ وہ سوشیولوجی کا بہت اچھا کام ہے، اس کے اوپر لوگوں نے محنت کی ہے اس نے. اسی طریقے سے اور دوسرے اسکالرز نے بھی سوشیولوجی کے اندر کام کیا ہے، ان سب کو نظر انداز کر دیا اور کہہ دیا ویسٹ نے کہ بھائی ہمارا سوشیولوجی ہم سے شروع ہوئی ہے، یہ خود بے بنیاد بات ہے. اچھا انہوں نے کیوں کام شروع کیا ابن خلدون جیسے لوگوں نے؟ انہوں نے قرآن کریم کو دیکھ کر کام کیا. قرآن کریم نے قوموں کے احکام بیان کیے تھے، پہلی دفعہ شاید بشریت کے اندر جو قوموں کے اوپر قوم ہونے کے ناطے نظر ڈالی ہے وہ قرآن کریم نے نظر ڈالی ہے. اس سے پہلے کچھ اسٹڈیز تھیں لیکن قوم ہونے کے ناطے بہت کم، کہہ سکتا ہوں کہ نہیں تھی. قرآن کریم نے شروع کیا اس کام کو، اس کے اوپر اسلامک اسکالرز نے ایڈیشنز کیے، اس کے اندر اضافے کیے. ان میں یہ ٹاپک آئے گا کہ اگر ایک قوم اقلیت ہوئی اور لمبی مدت خوف کے عالم میں رہی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرعون کی ترکیب کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ دشمن یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب پرانی ترکیبیں ہیں جو پرانے ظالمین جابرین آزماتے رہے ہیں. آج ٹیکنالوجی کا ڈفرینس ہے، ورنہ یہ سب پرانی ترکیبیں ہیں. اچھا کیا کریں گے ایک قوم کو جو اقلیت میں ہے، تعداد میں کم ہے، اس کو لمبی مدت خوف زدہ کریں، کیا ہونے والا ہے؟ گھر اقلیت جب لمبی مدت خوف زدہ رہتی ہے تو اپنے آپ کو باہر کی دنیا سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ ایک مشکل آتی ہے. جیسے ہی کوئی اقلیت لمبی مدت خوف کے عالم میں رہتی ہے تو وہ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے انٹر گروپ انٹریکشن کو بین اپنے گروہ کے اندر کے تعلقات کو بہت مضبوط کر لیتے ہیں. گروہ کے اندر کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، دوسرے گروہوں سے اس کے تعلقات کم ہو جاتے ہیں، دوسرے گروہوں سے اس کے تعلقات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں پر زیادہ اعتماد نہیں کر پاتا، چونکہ اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، خوف کے عالم میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے اوپر زیادہ اعتماد کرتا ہے. تو اپنے اوپر زیادہ اعتماد کرنے کے نتیجے میں جو اس کا اندر کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مشکل آ جاتی ہے، یہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، یہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. گوشہ نشین ہونے کے نتیجے میں دو مشکلات آتی ہیں، ان کا پھیلاؤ رک جاتا ہے، ان کا پھیلاؤ رک جاتا ہے، یہ اپنی بات کو پھیلا نہیں پاتے. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ گوشہ نشین زیادہ ہوں تو ان میں بزدلی آ جاتی ہے، ان میں بزدلی آ جاتی ہے. لمبی مدت خوف زدہ رہنے کے نتیجے میں اگر کم تعداد کی کوئی قوم لمبی مدت خوف میں رہتی ہے تو دو مشکلات آتی ہیں، اندر زیادہ گھس جاتی ہے، باہر سے تعلقات بند کر دیتی ہے، باہر جو اس کا ایکسپینشن ہوتا ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے، وہ پھیلاؤ ختم ہو جاتا ہے. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ خوف زیادہ رہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بزدل ہونے کے نتیجے میں جو پہلے موت نہیں آتی ہو اب موت جلدی آتی ہے، اب موت اور جلدی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کا فینومینا ہے؟ یہ فینومینا ہے کسی قوم کو لمبی مدت خوف زدہ رکھنے میں. اچھا یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں، پریکٹیکلی ہمیں یہی کر رہے ہیں، یہ ہمیں لمبی مدت کے خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، لمبی مدت کے خوف میں مبتلا کر رہے ہیں. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود دیجیے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آپ مطمئن ہو کے سن رہے ہیں اس بات کو, اور مجھے اس بات پہ سکون ہے کہ آپ سن رہے ہیں, گرچہ ہم نے اس طرح سے ان باتوں کو پہلے مورد بحث کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. میں نے نہیں سوچا تھا کہ ان باتوں کو اس طرح پبلکلی ڈسکشن میں لایا جائے, یہ شاید مناسب فورم نہیں ہے اس کام کا. لیکن اب یہ احساس کیا کہ دو باتیں تھیں جس نے مجبور کیا کہ اس کام کو کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ دشمن کا حربہ چل نکل رہا ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی اور پبلک یہ نہ سمجھ سکی کہ ان کا حربہ کیا ہے, تو کہیں خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کامیاب ہو جائیں. ایک خطرہ یہ تھا. دوسرا خطرہ ہم نے یہ احساس کیا کہ ہمارے پاس کوئی اور فورم ہے بھی نہیں, کوئی اور فورم نہیں ہے, یعنی کتاب لکھ کر یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی, آرٹیکل لکھ کر یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچے گی. تو ہمیں جو بہترین فورم نظر آیا وہ ہم نے یہ رسک لے لیا, رسک لیا کہ ہم اس کو پبلک کے اندر ڈسکس کریں, اور اس کی جو ان اور آؤٹس ہیں, اس کے ڈائنامکس ہیں, اس کے جو بھی اتار چڑھاؤ ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے. البتہ اس میں ایک خطرہ بھی ہے, وہ یہ کہ ہم یہ اپنی انفرادی فکر کے اوپر بھروسہ کر کے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں, تو اس میں خطرہ ہے کہ اگر غلطی کر رہے ہوئے تو کوئی شاید نشاندہی نہ کر پائے, اور یہ کام ایک آدمی کا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کام جو ہے پورے گروپ کا ہونا چاہیے تھا, یہ کام پورے انسٹیٹیوٹ کا ہونا چاہیے تھا. تو اگر انسٹیٹیوٹ ہوتا تو ہم جیسے آدمی کو, ایک آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی اور مشکل یہ رہی کہ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. تو اب یہ تھا کہ ہم انسٹیٹیوٹ بننے کا انتظار کریں اور نہ بولیں, تو ہم نے دیکھا کہ نہیں, دشمن تو اپنی سازش کو بڑھائے چلے جا رہا ہے. تو پھر یہ دیکھا کہ نہیں, اب جو ہے وہ رسک لینا پڑے گا, انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, لیکن جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس کو بول دیتے ہیں. اگر غلطی کر رہے ہوں گے, خدا سے اصلاح کی دعا کریں گے, اور احتیاط سے کام لیں گے کہ اگر غلطی کا امکان کم سے کم کیا جا سکتا ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. لیکن بھارت جو سمجھ میں آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بیان کرنے کا وقت ہے ابھی, اور خاص کر یہ کہ آپ بھی سننے کو تیار ہیں. اگر آپ سننے کو تیار نہ ہوتے تو ہم کبھی یہ رسک نہیں لیتے, یہ جرأت نہ کرتے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. یہ لوگ جو ہمیں مار رہے ہیں, میں نے کہا یہ چھوٹا دشمن ہے, اس کے پیچھے ایک بڑا دشمن ہے. یہ جو مارنے والی ٹیم ہوتی ہے یہ بڑی دشمن نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک بڑا دشمن ہوتا ہے. ہماری غلطی ہوگی کہ ہم اسی کے اوپر ساری گفتگو کرنا شروع کر دیں. یہ جو ہمیں مار رہے ہیں یہ ایک پیٹرن کے اوپر مار رہے ہیں. آپ ایک بات دیکھیں گے, یہ ہر روز کنٹینیوس نان اسٹاپ نہیں مار رہے ہیں, ہر روز کنٹینیوس نان اسٹاپ نہیں مارتے, یہ بریک دیتے ہیں, یہ بریک دیتے ہیں, اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو اچانک تیزی سے مارتے ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑا سا بریک دیتے ہیں, پھر دوبارہ مارتے ہیں. اچھا میں کیا سوچوں, مثلا ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کچھ دن چھٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ان کے ایکٹیوسٹ فیلڈ میں رہتے ہیں. تو یہ بریک کیوں لیتے ہیں, کنٹینیوس کیوں نہیں مارتے؟ کیا مثلا شیعہ تعداد میں کم ہو جاتے ہیں اس وقت جب یہ مار رہے ہوتے ہیں تو ان کو بریک لینا پڑتا ہے تاکہ وہ نظر آئیں, تو بعد میں پھر کہاں سے نظر آ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لوگ ڈیلیبریٹلی بریک لیتے ہیں. یہ ڈیلیبریٹلی بریک کیوں لیتے ہیں؟ جان بوجھ کر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کیوں لیتے ہیں؟ یہ بریک اس لیے لیتے ہیں کہ اپنے حربے کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں. یہ ہمارے جسم کم نہیں کرنا چاہتے, اگر یہ ہمارے جسم کم کرنا چاہتے تو یہ ایک دن کا بریک بھی نہ لیتے, ایک دن کا بریک نہ لیتے. یہ بڑی تعداد میں ایک دن میں مار سکتے تھے. مثلا میں سوچتا ہوں 25 دن کے لیے مارنا مشکل کام نہیں تھا, ایک دن میں مار سکتے تھے, کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم ان کے مقابلوں کے زد میں موجود ہیں, تو یہ ایک دن میں 25 بھی مار سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, بدبختی ہے یہ. بریک لینا ان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بریک لینا اس لیے ضروری نہیں کہ ان کی لاجسٹکس جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں, مثلا بلٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو ان کو بریک لینا پڑتا ہے, نہیں, ان کی سپلائی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہماری تعداد کم ہو جاتی ہے اس لیے بریک لینا پڑتا ہے, نہیں, ہماری تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, بعد میں بھی ان کو مل جاتے ہیں. تو کیوں بریک لیتے ہیں؟ یہ نفسیاتی دباؤ کے لیے, نفسیاتی دباؤ کے لیے. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ہر روز ماریں گے تو ہم اس مرنے پر عادی ہو جائیں گے, ہم اس مرنے پہ عادی ہو جائیں گے, تو وہ جو دل کے اوپر خوف بیٹھتا ہے وہ نہیں بیٹھے گا اگر ہر روز مریں گے. تو یہ کیا کریں گے, چند دن ماریں گے, خوف بٹھائیں گے, خوف بیٹھے گا, اتنا نہیں ماریں گے کہ ہم اس خوف کے عادی ہو جائیں, نہیں, ماریں گے, خوف بٹھائیں گے, پھر تھوڑا سا بریک دیں گے, تو آپ تھوڑا سا سانس لے لیں, جب آپ سانس لے لیں گے پھر اچانک ماریں گے تاکہ آپ خوف کی طاقت بار بار احساس کریں, بار بار احساس کریں. اچھا, اس کام کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلسل خوف جو ہر دفعہ تازہ ہو کر آئے. چونکہ اگر آپ مسلسل خوف میں رہیں جو فریش نہیں ہو رہا ہے, پرانا چل رہا ہے, تو شاید آپ اس خوف کے عادی ہو جائیں گے. تو یہ خوف پہ ڈالیں گے, ایک بریک دیں گے, پھر دوبارہ خوف پہ ڈالیں گے, تو آپ کو لے گا جیسے پہلے دن ایک اور مصیبت آئی, پھر ایک اور مصیبت آئی, پھر ایک اور مصیبت آئی. آپ اس مصیبت کے مسلسل کوڑے کی زد میں ہیں. یہ ہمارے ساتھ نفسیاتی گیم کھیل رہا ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارے جسم کم کرنے کے لیے کھیل نہیں کھیل رہے. ان کا کھیل ہمارے جسم کم کرنے پہ ہوتا تو ایک دن میں اس سے زیادہ تعداد ماری جا سکتی تھی اور بریک کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ صرف نفسیاتی گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. نفسیاتی گیم کی طاقت کیا ہے؟ نفسیاتی گیم یہ ہے کہ اس قوم کو لمبی مدت تک خوف کے عالم میں مبتلا رکھنا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اچھا, اگر ہم لمبی مدت تک خوف زدہ رہے تو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, ہماری صلاحیتیں کم پڑ جائیں گی, چونکہ ہم خوف کی وجہ سے بہت سارے آپشنس کو ریجیکٹ کریں گے. اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر بہت سارے, مطلب ہمارا بچہ کہے گا میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں, ہم کہیں گے نہیں بیٹا حالات اچھے نہیں ہیں, تم فلاں کام مت کرنا. صحیح, تو بہت سارے ہمارے ڈیولپمنٹ کے آپشنس کم ہوتے چلے جائیں گے اس لمبی مدت کے خوف کی وجہ سے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لمبی مدت کے خوف کے نتیجے میں ہم اندر کی طرف جائیں گے. اندر کی طرف جانے کی وجہ سے ہمارے باہر دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کم ہو جائیں گے اور ہمارا ایکسپینشن رک جائے گا. اور اس ایکسپینشن کے بعد جب ہم بہت زیادہ اندر جائیں گے تو ہم لمبی مدت میں نعوذ باللہ بزدلی میں مبتلا ہو جائیں گے, اور جب ہم بزدلی میں مبتلا ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ, تو پھر ہمیں ختم کرنا اور آسان ہو جائے گا. یہ ان کی حکمت عملی ہے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہوگا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر.
صلی علی محمد وآل محمد.
سب پہلی بات یہ کہ جو میں مشورہ دوں گا, مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا کرنا ہوگا تو میں کہوں گا دیکھو بھائی, ساری اسٹریٹجی بناؤ کہ خوف نہ آئے. بس سنگل لائن اسٹریٹجی, خوف نہیں آنا چاہیے. خوف ہمارے ذہنوں پر حاکم نہیں ہونا چاہیے, چونکہ اگر ہم پر خوف حاکم ہوا تو یہ جیت جائیں گے. ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے. آپ کہیں گے ہم غم زدہ ہیں, میں کہوں گا غم زدہ صحیح ہے, خوف زدہ مت ہو. غم زدہ قبول ہے, یتیم بچے کو دیکھیں گے غم زدہ تو ہوں گے, بیوہ کو دیکھیں گے غم زدہ تو ہوں گے. غم زدہ ہونا صحیح ہے, خوف زدہ ہونا صحیح نہیں ہے. آپ غم رکھیں لیکن خوف مت رکھیں. اچھا, اس غم اور اس خوف میں لمبی مدت تک گئے تو مصیبت آئے گی. لمبی مدت تک گئے تو مصیبت آئے گی. ہمارے پاس دو تین آؤٹ لیٹس ہیں اپنے خوف کو بھی نکالنے کے اور اپنے غم کو بھی نکالنے کے. پہلی بات تو ہے کہ خوف نہ آئے. خوف کیوں نہیں آئے؟ بھئی ایک آدمی مر رہا ہے تو خوف زدہ تو ہوگا. یہاں پہ میں کہوں گا ہماری اسٹریٹجی کا پہلا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہے شہادت کی فکر کے اوپر محنت کریں. شہادت کی فکر کے اوپر. اچھا, ہم قوم ہیں سید الشہداء کی بنائی ہوئی, امام حسین کی بنائی ہوئی. خدا کو قبول فرمائے. اس پوائنٹ سے پہلے ایک اور پوائنٹ, آرگنائزیشن. میں آج ٹائم کا تھوڑا سا خیال نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ پوائنٹ میرے ذہن سے مس ہو جائے گا. تھوڑا سا ترتیب توڑتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے سامنے یہ مصیبت آئی کہ ان کی قوم اس وقت حضرت موسیٰ آئے جب قوم کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں. قوم کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں. خوف کافی لمبی مدت تک قوم بنی اسرائیل پہ حاکم ہو چکا تھا. صلاحیتیں پامال ہو چکی تھیں چھوٹے کام کر کر کے. قوم ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں موسیٰ نے آنا بھی ہے یا نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, بس نا امیدی بھی تھی, خوف بھی تھا, اور صلاحیتیں بھی پامال ہو رہی تھیں. کسی بھی قوم کو توڑنے کے لیے یہ تین مؤثر ترین حربیں ہیں. نمبر ایک, امید ختم ہو جائے, نا امیدی. نمبر دو, خوف حاکم ہو جائے. نمبر تین, صلاحیتیں ختم ہو جائیں. یہ کسی قوم کو پامال کرنے کے لیے بہت کافی تھا, اور فرعون نے یہ تینوں کام کر دیے تھے. ان کی امید کو نا امیدی میں تبدیل کر دیا تھا, ان کی بہادری کو خوف میں تبدیل کر دیا تھا, اور ان کی صلاحیتوں کو چھوٹے کاموں میں تبدیل کر دیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. من جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا, البتہ یہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر پائیں گے ابھی اور شاید بعد میں بھی, وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت حضرت شعیب نے کی کیسے. حضرت شعیب نے 10-12 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی ہے اکیلے میں لے جا کر. وہ جو بات ہوئی کہ تم میری 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی کرو یا 10 سال مہر ہوگا یا 12 سال, اب کوئی سوچے بھائی ایک شادی کے اوپر 10 سال ملازمت کرنا کوئی طریقہ ہے؟ یہ 10 سال ملازمت نہیں تھی, یہ 10 سال تربیت تھی. اور 12 سال تربیت کی حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں لکھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو, الا ان تعذرنی, تم میری خدمت کرنا 10 سال یا اس سے زیادہ. تو کوئی کہے کہ بھائی ایک شادی پر اتنی محنت, ایک شادی پہ اتنا بڑا مہر, یہ مہر نہیں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی حضرت شعیب نے. اچھا یہ تو تربیت ہو گئی, وہ جو واپس آئے انہوں نے کام کیا کیا؟ اپنی قوم کو نا امیدی, خوف اور عدم صلاحیت سے باہر کیسے نکالا. من جملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام تھے وہ 2 پوائنٹس کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے تھے. بہت زیادہ 2 پوائنٹ کے اوپر اصرار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. البتہ ایک پوائنٹ ہمارے لیے ویلڈ ہے, دوسرا پوائنٹ شاید ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے لیکن کہنا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ تھا آرگنائزیشن, انہوں نے قوم کو منظم کیا. ان کی قوم شکست خوردہ قوم بنتی جا رہی تھی اور انہوں نے دیکھا اس شکست خوردہ قوم کے ساتھ فرعون کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پہلا کام یہ کرو, پہلے تو امید دلائی کہ ہم آ گئے اور کام آسان ہوگا, اب اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی. البتہ قوم بنی اسرائیل نے ان پہ اعتراض کیا کہ ہم سمجھتے تھے تمہارے آنے پہ کام آسان ہوگا, یہ تو اور مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا, اپنی قوم کو امید دلائی. دوسرا کام کیا کیا؟ آرگنائزیشن, اپنے قوم کو آرگنائز کیا, ان کو آرگنائز کیا. تیسرا کام جو کیا جو بہت امپورٹنٹ تھا وہ سیکریسی تھی, اسرار کو محفوظ کرنا. راز کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے, قوم کے کاموں کو محفوظ کیسے کرتے ہیں, جو میں نے کہا شاید ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے, سیکریسی کا دور نہیں ہے, یہ دور بہت چینج ہوا ہوا ہے, یہاں پہ سیکریسی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن اس دور میں اس کا مفہوم تھا, اور قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرگنائزیشن کے ذریعے سے, سیکریسی کے ذریعے سے اور امید کے ذریعے سے اس فتنے سے باہر نکالا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے خوف ہے, لمبی مدت کا خوف ڈالنا چاہتا ہے وہ ہمارے دل کے اندر, اور بہت آرگنائزڈ وے میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. جو میں نے بتایا مارنے والا چھوٹا دشمن ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا دشمن ہے, بلکہ میں دشمن کی 3 لیئر ابھی IRC میں بتا کر آ رہا ہوں, تو کسی کو شوق ہو تو اس کے اندر جا کر دیکھ سکتا ہے. تو ان کا کام کیا ہے, یہ آرگنائزڈ فیئر, خوف ہمارے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں, جس کے نتائج میں نے عرض کیے. ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہوگا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھا ہماری قوم کی شناخت دین پر ہے, ہماری قوم کی شناخت دین کے اوپر ہے. اب میں 2 بریکٹس لگا کر ایک بات خوجا قوم سے کہنا چاہوں گا, کیونکہ آپ بڑی تعداد میں یہاں پہ خوجا تشریف فرما ہوں گے. آپ کی قوم کی شناخت دین ہے, اگر آپ نے اس شناخت میں ذرا سی بھی کمی کی آپ ختم ہو جائیں گے. اس بات کو سنبھال کے رکھیے گا, آپ کے خلاف اگلا جو حملہ ہوگا وہ آپ کے دینی شناخت کا خاتمہ اور قومی شناخت اجاگر کرنا اس پر ہوگا. آپ کے لیے جو اگلا نسخہ ان کی طرف سے آئے گا وہ یہ کہ آپ کی دینی شناخت کم ہو جائے, آپ کی کوئی اور شناخت, کوئی اور آئیڈینٹی جو نسل کے اوپر بیس کر رہی ہو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا آپ کے لیے. اس کے لیے انہوں نے 4 فورم سے کام کریں گے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ 4 فورم سے کام کریں گے. میں اس کو بس بریفلی کہوں چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پینیٹریٹ کریں گے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کے بچے جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ اسکول سے پینیٹریٹ کریں گے. اور انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا جو آپ نے بچا لیا, ورنہ آپ گئے تھے. یہاں تو بچا لیا آپ نے, پاکستان سے باہر کیا ہوگا اس کا سوچنا پڑے گا. اور آپ نے صرف ایک ادارہ بچایا, ابھی بہت سارے ادارے اور بھی ہیں جو اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں. تو وہ آپ کے بچوں کے اوپر محنت کریں گے. بچوں پہ محنت کرنے کے لیے 2 انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس, ایک اسکولز ہیں اور ایک دینیات سینٹر ہے. آپ کے بچے اسکول بھی جائیں گے, آپ کے بچے دینیات سینٹر بھی جائیں گے. ان 2 سے وہ محنت کریں گے کہ آپ کی جو دینی شناخت ہے وہ دینی شناخت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. یہاں پہ محنت, دوسری محنت کریں گے وہ یوتھس کے اوپر, جوانوں کے اوپر. اور تیسری محنت جو وہ کریں گے وہ بہت عجیب بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مرجعیت کے ساتھ رابطے کے اوپر, اس پر ضرب لگائیں گے. آپ کی مرجعیت کے ساتھ رابطے کو وہ نازک کریں گے اور اس کو خطرے میں ڈالیں گے. اس کام پر بہت محنت کریں گے. آپ کے اگر خدا نہ کرے ان تین پلرز کو کسی نے ہلا دیا, آپ کی قومی شناخت ختم ہو جائے گی. آپ کی ساری شناخت مٹی میں مل جائے گی, نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ کو بہت ہوشیاری دکھانی پڑے گی. آپ کو مرجعیت کے نام پہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے. آپ کو کوئی مرجعیت کے نام پہ دھوکہ نہ دے. جو مسلمہ مرجعیت ہے اس سے انحراف نہیں آنا چاہیے, اس سے انحراف نہیں آنا چاہیے. بحمد اللہ رب العالمین خدا نے حفاظت کی ہوئی ہے, لیکن دشمن سازشیں کرے گا اور کم پیمانے پہ نہیں کرے گا, بہت سخت کرے گا. آپ کی اہمیت کی خاطر آپ کو سخت نشانے میں بنایا جائے گا. اور میں نے آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے 2012 کے اختتامی ایام کے اندر, اور آپ چند سالوں کے اندر اس کے بڑے عجیب و غریب نتائج دیکھیں گے. خدا طاقت اور ہمت دے کہ ہم ان تمام سازشوں کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ جو شیعہ قوم کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو خوف کے اندر مبتلا کیا, اس کا حل کیا ہے؟ ہماری شناخت دینی شناخت ہے. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. ہمارا جو ماضی میں سب سے اہم واقعہ ہے, اب یہ جملہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پورے سناریو کو بناتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ہمارے سامنے ایک مصیبت ہے, ایک چیلنج ہے. دشمن نے ہمارے سامنے چیلنج رکھا ہے, اس چیلنج کا سولوشن نکالنا ہے. میں سولوشن اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. ہم شیعہ ہیں, اہل بیت کے ماننے والے, ہمیں اس پہ فخر ہے. ہمارا ماضی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس نے ہمیں شناخت دی ہے. ایک مستقبل میں واقعہ آنے والا ہے جو ہمیں شناخت دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں ایک واقعہ ہے جس نے ہمیں شناخت دی ہے, وہ کربلا ہے. اور مستقبل میں ایک واقعہ آنے والا ہے جو ہمیں شناخت دے رہا ہے, وہ امام وقت کا ظہور ہے. ہمارے سامنے دو بڑے خطرے تھے, ایک خوف, ایک ناامیدی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خوبصورت دین کو لے کے آگے بڑھنا ہے. ماضی کی کربلا سے خوف سے لڑیں گے, مستقبل کے امام سے ناامیدی سے لڑیں گے. یہ ہماری حکمت عملی ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماضی میں کربلا کو دیکھ کر یہ سوچیں گے, سیکھیں گے اور سیکھ رہے ہیں بحمد اللہ رب العالمین, خوف سے لڑتے کیسے ہیں. ہم پر کوئی خوف ایسا نہیں آئے گا جو شب عاشور سے بڑھ کر ہو. شب عاشور کا خوف ظاہری طور پر بہت طاقتور تھا, اور ہمارے امام نے غیر اماموں کا ایک لشکر لے کر, اگر اس لشکر میں سارے امام ہوتے نا تو پھر شاید ہمارے لیے سیرت اتنی مضبوط نہ بن پاتی, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن امام چند امام پر, باقی سارے غیر معصوم ہیں. اس لشکر کو لے کر امام نے خوف کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے. ہمیں اس واقعے سے سیکھنا پڑے گا, خوف سے کیسے لڑتے ہیں. اور خوف سے لڑنے میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جو قوم شہادت سمجھ جائے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگی. جو جو قوم جانتی ہے موت سے نہیں ڈرنا ہے, موت سے نہیں ڈرنا ہے, تو باقی پھر کسی چیز کا خوف نزدیک نہیں آئے گا. اپنی کربلا سے یہ سیکھ لیں. میں نے کہا ہماری دو شناختیں, ایک ماضی میں کربلا ہے, وہاں سے ہمیں خوف سے لڑنا سیکھنا پڑے گا. خوف سے کیسے لڑیں گے؟ شہادت کے ذریعے سے. فکر شہادت ہماری کتابوں کے اندر, ہماری زیارتوں کے اندر, ہماری دعاؤں کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے.
کربلا 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 کربلا,
یہ شہادت کا مفہوم ہمیں ملا ہوا ہے. صحیح, ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. مجھ جیسے بولنے والوں کو شہادت کو بیان کرنا پڑے گا, شہادت کی فضیلت کو بیان کرنا پڑے گا. آپ اور ہم مل کر شہید کا احترام کریں, آپ اور ہم مل کر شہید کے خاندانوں کا احترام کریں, تاکہ شہادت محترم جو اس کا مقام ہے ویسی نظر آئے. اگر شہادت کا احترام ہمارے معاشرے کے اندر جاگ گیا, بحمد اللہ رب العالمین جاگ رہا ہے, بہت بہتری آ سکتی ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خوف زدہ نہیں کر پائے گی.
ایک بات, حکام کی حیات ہے,
شہید کی جماعت ہے.
قوم کی حیات ہے.
آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہیں, ہمارے دین میں وہ سارے نعرے پہلے سے ہیں جو ہمیں ضرورت تھی, ہمیں نعرے ایجاد نہیں کرنے پڑ رہے, یہ نعرے پہلے سے ہیں ہمارے پاس. بہت خوبصورت کام ہے, ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی پڑی. مثلا میں آپ سے حکمت عملی بتاتے ہوئے کوئی ایسی چیز بتاؤں جو نہیں تھی اب کرنی ہے, نہیں پہلے سے ہے, اس کو سیکھنا ہے بس, کوئی نیا پارٹ نہیں ڈالنا ہے ہمیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ امید, امید امام وقت سے. اچھا اس بات کو میں پہلے بھی میں نے دھرنے کے دوران بھی تقریر میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, ہم جیسوں سے امید کبھی مت لگائیے گا. آپ انسان ہونے کے ناطے اپنے جیسے انسان سے امید مت لگائیں. مثلا جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بہت ناامیدی ہوتی ہے ہم اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہیں, ہمیں بہت ناامیدی ہوتی ہے ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں, تم سے کس نے کہا کہ ہم سے امیدیں لگاؤ؟ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ بے سرپرست ہوتے تو اپنے دوست جیسوں سے امیدیں لگاؤ. خدا نے تم کو سرپرست دیا ہے, امیدوں کا محور امام وقت ہے, وہاں سے امید لگاؤ. طلب کرنا ہے امام وقت سے طلب کرو. اصلا خوبصورت دعائیں ہمارے پاس ہیں, بہت خوبصورت. ایک ندا جو متعدد لوگوں کے واقعات کے نتیجے میں مسلم بنتی ہے اور ٹیسٹڈ ہے, وہ یہ کہ امام وقت سے کسی نے کہا مشکلات میں ہوں, مولا نے کہا تم یہ ورد کثرت سے کرو. اس نے ورد کہا کیا کثرت سے کروں؟ فرمایا یا محمد و یا علی و یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اچھا اس جملے میں بہت عجیب خوبصورتی ہے, نبی کا نام ہے, ان تمام کی بلندی پر احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم لوگ کبھی بعض اوقات تیزی میں بولنے میں نام لیتے ہیں اور بعض اوقات ہم درود نہیں کہہ پاتے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے ایسا نظر آئے کہ بے احترامی ہو رہی ہے تو ہمیں خیال کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو بے احترامی ہو جائے. تو اس میں چار نام آئے, نبی کا نام آیا, امیر المومنین کا نام آیا, بیوی کا نام آیا اور وقت کے امام کا نام آیا, چار نام آئے. لیکن وہ جو جملہ کہا مدد کریں, اس میں صیغہ ایک بندے کا ہے, صیغہ ایک فرد کا ہے. یعنی چار کے نام آئے, نبی, امیر المومنین, بیوی کا نام, وقت کے امام کا نام, اور کہا مدد کریں, اور مدد کتنوں سے مانگی؟ ایک سے. کس سے مدد مانگی؟ وقت کے امام سے. یہ جب ایک روایت ایک عالم نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ شاید لکھنے والے نے صیغہ غلط لکھ دیا ہے, اگر چاروں سے مدد مانگتے تو کہتے ادرکونی, واو بیچ میں آتا, ادرکونی. انہوں نے سوچا شاید واؤ تھا لکھنے والے نے غلطی کی ہے, انہوں نے واؤ لکھ دیا. انہوں نے کہا شاید واؤ تھا لکھنے والے نے غلطی کی, چونکہ پکارا چار کو ہے, مدد ایک سے کیوں مانگے گا, چاروں سے مدد مانگے گا. ایک اور آدمی نے پھر امام کو دیکھا, امام نے پھر ان کو یہی واقعہ سنایا, یہ ورد سنایا, یہ ذکر سنایا اور کہا کہ اس کو محفوظ کرو ذہن میں. انہوں نے ذہن میں محفوظ کیا. پھر کہیں جا کر وہ عالم دوبارہ ملے جنہوں نے واؤ لگایا تھا, دوبارہ ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ہاں مجھے امام نے ایک ورد بتایا. کہا کیا ورد بتایا؟ کہا یہ ورد بتایا. کہنے کہ اچھا ایسا کرو اب خوب اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ, ادرکنی کہا تھا یا ادرکونی کہا تھا؟ کہا تھا نہیں, ادرکنی کہا تھا, ایک سے مدد مانگ لو. کہا صحیح. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی سے مدد نہیں مانگ سکتے, وہ مدد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. دعائے توسل پوری اس بات کی شاہد ہے کہ سب سے مدد مانگی جا سکتی ہے, لیکن اس میں ایک خاصیت ہے, اپنی امیدوں کو اس زمانے کے لیے امام وقت کی طرف بھیجو. خاصیت یہ, آپ امام وقت کے, میں اس کو اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, امام کو غائب مت سمجھو, نظروں سے اوجھل سمجھو. بس امام کو غائب مت سمجھو, امام حاضر ہیں, آپ مدد مانگو, ان کی طرف اپنی توجہات کو لے کر جائیں, اپنی امیدوں کو لے کر جائیں, اپنی خواہشات کو لے کر جائیں. بس جملہ فرمایا یا محمد و یا علی و یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. گرو بن
صلی علی محمد محمد محمد.
بس آپ خوف سے بھی لڑیں شہادت کے ذریعے سے, نا امیدی سے لڑیں وقت کے امام سے نصرت طلب کر کے, وقت کے امام کے ساتھ رابطہ کر کے. اچھا اب اس بیچ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں, یہ تو اسٹریٹجی ہے, اوور آل اسٹریٹجی. بیچ میں آرگنائزیشن, ہماری آرگنائزیشن مضبوط ہونی چاہیے. اس کام کے لیے میں نے دو دن ہو گئے مسلسل آئی آر سی کے اندر اس کے اوپر بہت تفصیل سے خدمت میں عرض کیا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200, اس کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ جو آخری تیسرا ورڈ آیا رابطوا, یہ بہت امپورٹنٹ ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں کس طرح اپنی طاقتوں اور توانائیوں کو ایک طرف لے کر آنا ہے اپنی قوم کی نصرت کے لیے. یہ رابطوں بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے. تو ہمیں جو تیسرا کام کرنا ہے وہ آرگنائزیشن. البتہ میں معتقد ہوں ہمیں سیکریسی کی ضرورت نہیں ہے, میں اس بات کے لیے معتقد ہوں. مجھے ابھی تک طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھ میں آتا ہے ہم سیکریسی کے دور میں نہیں ہیں, تو شاید سیکریسی کی ہمیں کوئی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوگی بجز بہت کم موارد کے کہ ہم اسرار کو اندر رکھیں, شاید اس کی ہمیں اس جگہ ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ تین پوائنٹس ہوں گے. اچھا ان کے درمیان ایک اور کام ہمیں چاہیے. جب خوف بڑھنے لگے تو ہمیں کوئی جگہ چاہیے جہاں ہم اپنی طاقت دکھائیں. یہ پوائنٹ ضرور دیکھیے. جب خوف بڑھنے لگے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایک جگہ چاہیے جہاں ہم اپنی طاقت دکھائیں, اور وہ طاقت کا مظاہرہ اتنا بھرپور ہو کہ ہماری قوم کے سر پہ سے خوف باہر چلا جائے. خوف اس کام کے لیے دھرنا بہت اچھا ہے. اس کام کے لیے دھرنا بہت اچھا ہے. آپ آ کے جمع ہو. انہوں نے کیا سوچا تھا؟ ہم خوف زدہ ہیں اور ہم غائب ہو گئے. ہم ایمیجن روڈ پر بیٹھے پوری طاقت کے ساتھ, دو دن بیٹھے رہے, پوری دنیا کو دکھایا تم ہماری عزداری کو چھپا رہے تھے, اب ہم ایمیجن روڈ کے اوپر کر رہے ہیں. اب ہمیں ان کو بتانے کے نہیں, ہم خوف زدہ ہونے والی قوم نہیں ہیں. ہم میدان میں کھڑے ہیں. آج بھی دھرنے میں آئے تھے, کل بھی اگر اہل بیت کے نام پر ضرورت پڑی پھر دوبارہ میدانوں کے اندر آئیں گے. جلوس میں کل بھی آئے تھے, آج بھی آئیں گے. جب کبھی اہل بیت کا نام لینا پڑا ہم میدان میں آ کر نام لیں گے. اس بات کا ثبوت لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
خدا آپ کو نصرت نصیب فرمائے. ہم اس وقت نرز کی وار میں ہیں. ہم لوگ اعصاب کی جنگ میں ہیں, ہم جسموں کی جنگ میں نہیں ہیں. ہم لوگ پروپیگنڈا کی جنگ میں ہیں اور نروس کی جنگ کے اندر ہیں. اور ایک بات میں آپ سے کئی دفعہ آج کہہ چکا ہوں اور میں پھر دوبارہ سے بارہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کہوں گا, جو آپ کے بدن کو مار رہا ہے وہ چھوٹا دشمن ہے. یہ چھوٹا دشمن ہے. کبھی موقع ملے اس کو بھی ہدایت دینے کی کوشش کریں گے. کبھی موقع ملے اس کو بھی ہدایت دینے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ یہ بیوقوف بنا ہوا ہے. یہ بیوقوف بنا ہوا دشمن ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سازشی اور شیطانی دماغ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس گروہ کے اندر جو جسموں کو مار رہے ہیں, جو بیچارے بیوقوف بنے ہوئے. ان کی بیوقوفی کو ختم ہونا چاہیے, ان کی اس خواب غفلت کو ختم ہونا چاہیے. اگر ہم ان سے کوئی بھی امید نہیں رکھیں گے یہ اپنی غفلت سے دو چار رہیں گے. لہذا میں کہوں گا یہ چھوٹا دشمن ہے, اصل میں یہ دشمن نہیں ہے. اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. یہ وہ مسلمان ہے جس کو دھوکہ دے کر ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا ہے. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے جس کو دھوکہ دے کر ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا ہے. بالکل آپ کی خدمت میں بالکل سری ہو کر عرض کر رہا ہوں, جنگ جمل کے اندر, جنگ جمل میں ان لوگوں نے مل کر امیر المومنین کے خلاف شمشیر اٹھائی. امیر المومنین نے شمشیر کا مقابلہ کیا, شمشیر کا مقابلہ کیا, ان کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا. جب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو جو امیر المومنین کے لشکر میں لوگ تھے وہ گرے ہوئے لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے سامان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب تک یہ شمشیر نکال کر کھڑے تھے ہمارے دشمن تھے, جب یہ تسلیم ہو گئے اب یہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے. ختم. لوگوں نے کہا مولا اس نے ہمارے خلاف شمشیر اٹھائی تھی, اب ہم اس کے زخموں کا علاج کریں گے کیا؟ کیا اس کا مال اس کو واپس دے دیں؟ فرمایا ہاں یہ تمہارا بھائی ہے, یہ مسلمان ہے. مسلمان پہ شمشیر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کا مال محترم ہے, اس کا مال واپس کر دو اور اس کے اوپر شمشیر مت اٹھاؤ. یہ زخمی ہے, اس کا علاج بھی کرو. وہ جو چھوٹا دشمن ہے جو ہمارے جسم مار رہا ہے اس کو میں کہوں گا تمہیں بیوقوف بنایا, تم ہمارے دشمن نہیں ہو, تم مسلمان ہو اور ہم بھی مسلمان ہیں. انہوں نے تم کو غلط سکھایا کہ ہم کافر ہیں. تم ہمارے خلاف کفر کے فتوے جمع مت کرو. ان کو کن چیزوں نے ہمارے خلاف فتوے دکھائے؟ ہماری کچھ جاہلوں کی حرکتوں نے اور کچھ مصنوعی پروپیگنڈے جو ان کو دوسری طرف سے ملتے رہے. کچھ ہمارے جاہلین تھے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں جس کو بیس بنا کر ان کو پتہ چلا کہ ہم کافر ہیں, انہوں نے یوں سوچا. اور کچھ ان کو دھوکہ دیا گیا, مختلف فریب دیے گئے جس سے انہوں نے سوچا کہ ہم کافر ہیں. ورنہ اس دشمن میں سے اگر کوئی سننے والا ہماری ہو تو ہم اس سے کہیں گے ہم تم کو مسلمان سمجھتے ہیں, تم مسلمان رہو, تم ایسی حرکتیں مت کرو کہ ہم تم کو کافر کہیں. ہم تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں, تم مسلمان رہو اور تم ہمارے بارے میں مزید تحقیق کرو, یہ تو تم کو پڑھایا گیا ہے کہ ہم کافر ہیں. یہ کچھ بے بنیاد چیزوں کا نتیجہ ہے. ان بے بنیاد چیزوں سے ہٹو, ہمارے درمیان آؤ اور ہمارے کاموں کو دیکھو. یہ اٹھائیں گے ہمارے چند جاہلوں کی حرکتوں کو, ان جاہلوں کی حرکتوں کو یوٹیوب کے اوپر, میڈیا کے اوپر, اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا کر کہیں گے یہ دیکھو کیا یہ کہنے کے بعد بھی شیعہ مسلمان ہیں, وہ تم نے جاہلوں کی باتیں اٹھائیں. آیا تم واقعا آتے عالموں کی باتیں اٹھاتے اور پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں اٹھاتے تو کیا اس میں یہ تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا تم نے ہم نہیں دیکھا کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بندے ہیں؟ کیا تم نے ہمارے اندر گناہ کو, فسق و فجور کو جاری دیکھا ہے؟ جتنا گناہ تم نے ہمارے اندر دیکھا ہے پھر وہ دوسروں کے اندر بھی موجود تھا, تو کیا ان کو بھی تم نے کافر سمجھا تھا؟ اور اگر تم نے سب کو کافر سمجھنے کا ارادہ کیا ہے تو تمہارے اپنے مسلمان کے اندر شک ہے کہ اللہ کے رسول قبول نہیں کرتے تھے اس بات کو. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں بہت پیچیدہ ایک سازش کے تحت مبتلا کیا جا رہا ہے, اور میں نے آپ کی خدمت میں چند پہلو اس کے عرض کیے ہیں, اور اس میں سے چند پہلو ہیں جس کے اوپر ہمیں انشاءاللہ اگلے دو دن میں اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی. تمام مصیبتوں کے وقت میں سید الشہداء کو طلب ہونا چاہیے, ہمیں اپنے دل سے سید الشہداء کو پکارنا چاہیے. سید الشہداء نے مصیبتیں جھیلنا سکھا دیا ہے, سید الشہداء کی اولاد طاہرہ نے مصیبتیں جھیلنا سکھایا. ہم کسی ایسی مصیبت میں نہیں آئیں گے جو اہل بیت نے نہ اٹھائی, انہوں نے ہم سے پہلے ساری مصیبتیں اٹھائیں. اگر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے بچے شہید ہوئے, اگر ہمارے لاشیں سڑکوں پہ پڑے ہیں ان کے لاشیں پامال ہوئے, اگر ہمارے بچے جیلوں میں گئے اہل بیت خود اسیر ہوئے. ہر وہ مصیبت جو ہم پر آئے گی اللہ نے ہمارے رہنماؤں کو اس مصیبت میں پہلے مبتلا کر کے ہمیں سبق سیکھنے کا موقع فراہم کر دیا ہے. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا, اپنے رہنماؤں سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کو بڑھاتے ہوئے ان سے یہ درس سیکھنا پڑے گا. یعنی اگر میں اس کو اور آسان کر کے کہوں تو ہماری خواتین کو سیکھنا پڑے گا کہ بی بی زینب نے 18 بھائیوں کی قربانی کیسے, یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہمارے بوڑھوں کو سیکھنا پڑے گا کہ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے. ہمارے جوانوں کو سیکھنا پڑے گا کہ بوڑھے باپ کو میدان میں چھوڑ کر دشمنوں کے سامنے کیسے خدا حافظ کہنا ہوتا ہے. یہ ہمارے سب سیکھنے کے دروس کربلا کے اندر فراہم ہوئے ہیں, اور کربلا بڑی درسگاہ ہے. کوئی شب عاشور بی بی زینب کو دیکھے تو ایک موقع آیا تھا جب دشمن کا لشکر نزدیک آ رہا تھا, بی بی زینب پریشان ہو گئی تھی, شب جمعہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے, آج شب جمعہ, سید الشہداء کے روزے کو اپنے ذہن کے اندر لکھا. ایک موقع آیا تھا جب دشمن کا لشکر نزدیک آیا تھا تو بی بی زینب گھبرا گئی, گھبرا کر اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا دشمن حملہ کرنے والا ہے, اتنا کہا کہ غش کھا کر گر گئیں. سید الشہداء نے کیسے اپنی بے ہوش بہن کو جگایا ہوگا وہ خدا جانتا ہے, لیکن اس کے بعد بی بی زینب کو ایک دعا دی سید الشہداء نے, پھر گویا خدا نے بی بی کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ طلعہ زینبیہ پہ جا کر اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ زمین پر ہے اور شبل خنجر چلا رہا ہے, اس بی بی کو غش نہیں آیا. پھر وہ وقت آیا کہ سید سجاد کو خیموں سے لے کر آ گئے, اس بی بی کی ہمت جوان رہی. پھر وہ وقت آیا کہ شام غریبہ کی مصیبت جھیل گئی, اس بی بی نے ہمت دکھائی, جگہ جگہ ہمت دکھاتی رہی. ایک وقت آیا بھائی کے لاشے پر آ گئی اور رہا لاشے سے مٹی کو اٹھا کر خدا نے کہا خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول کروا. ارے یہ بی بی بازاروں میں گئی ہے, یہ درباروں میں گئی ہے, اس نے حسین کا پیغام پہنچایا ہے. بس کتنا سخت وقت تھا, زندان میں روتے روتے ایک بچی مر گئی, اس بی بی نے اس کا لاشا بھی دفنایا.
سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے اہل بیت کا واسطہ, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, شب جمعہ ہے, ان کے نام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ان کی محبتوں سے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعتوں سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بحق و سرائے کربلا آزادی نصیب فرما. جو شہداء کے پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل بلند ہمتی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. جو دشمن اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بحق امام وقت, ان مکاروں کو, ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین.